السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. بھارت میں این آئی اے کی پنچکولہ خصوصی عدالت نے سمجھوتا ایکسپریس بم دھماکے معاملے میں ملوث تمام چاروں ملزموں کو الزامات سے بری کر دیا ہے. بلوچستان کے شمالی ضلع زیارت میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے لیویز فورس کے 6 اہلکاروں کو قتل کر دیا ہے. واقعے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے. چین نے جنوبی ایشیا میں جاری حالیہ کشیدہ صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے پاکستان اور بھارت کو تحمل کا مظاہرہ کرنے اور اپنے باہمی اختلافات بات چیت سے حل کرنے کا مشورہ دیا ہے. سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور ان کے بیٹے اور پی پی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خلاف جاری تحقیقات کے سلسلے میں نیب کے سامنے پیش ہو کر بیان ریکارڈ کروایا ہے. پاکستان میں نیشنل جوڈیشل کمیٹی کی جانب سے مقدمے کے اندراج سے متعلق قانون میں ترمیم واپس نہ لیے جانے کے خلاف ملک بھر میں وکلا کی 2 روزہ ہڑتال شروع ہو گئی ہے. افغان صدر اشرف غنی اور افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلم خلیل زاد کے درمیان جاری تناؤ کو توڑنے کے لیے واشنگٹن کے لیے افغان سفیر رویا رحمانی کی خلیل زاد سے ملاقات ہوئی ہے. نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جیسنڈا آرڈرن نے اعلان کیا ہے کہ کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد میں فائرنگ سے جاں بحق اور زخمی ہونے والوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آئندہ جمعے کی اذان ملک بھر میں سرکاری ٹی وی اور ریڈیو پر براہ راست نشر کی جائے گی. شام کی ڈیموکریٹک فورسز نے منگل کے روز سوشل میڈیا پر اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک فوجی کاروائی میں 157 تجربہ کار جنگجوؤں کو گرفتار کر لیا ہے جن کا تعلق داعش سے ہے. اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو مشرق وسطی میں ہیں، جہاں وہ کویت، اسرائیل اور لبنان میں علاقائی سیکیورٹی پر بات چیت کریں گے. اور امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے وسط مغربی ریاست نیبراسکا کے ان علاقوں کا دورہ کیا ہے جو گزشتہ ہفتے آنے والے سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. بھارت میں این آئی اے کی پنچکولہ خصوصی عدالت نے سمجھوتا ایکسپریس بم دھماکے میں ملوث تمام چاروں ملزموں کو الزامات سے بری کر دیا ہے. بری ہونے والوں میں کلیدی ملزم سوامی اسیم آنند بھی شامل ہیں. اس کی تفصیلی رپورٹ ہمیں نئی دہلی سے سہیل انجم نے بھیجی ہے، جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. بلوچستان کے شمالی ضلع زیارت میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے لیویز فورس کے 6 اہلکاروں کو قتل کر دیا ہے. واقعے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے. ڈپٹی کمشنر زیارت قادر بخش برکانی کے مطابق حملہ ضلع زیارت کے علاقے لال کٹائی میں لیویز کی ایک چوکی پر منگل اور بدھ کی درمیانی شب کیا گیا. ڈپٹی کمشنر نے صحافیوں کو بتایا کہ اہلکار زیارت سے لورالائی جانے والی شاہراہ پر ایک پہاڑی علاقے میں قائم چوکی پر تعینات تھے، جن پر مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کی. فائرنگ سے چوکی پر تعینات تمام 6 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. واردات کے بعد ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں. حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد عمر خراسانی نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک مبینہ بیان میں قبول کی ہے. چین نے جنوبی ایشیا میں جاری حالیہ کشیدہ صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے پاکستان اور بھارت کو تحمل کا مظاہرہ کرنے اور اپنے باہمی اختلافات بات چیت سے حل کرنے کا مشورہ دیا ہے. چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے یہ بات بیجنگ میں چین پاکستان اسٹریٹجک ڈائلاگ کے بعد اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کے ہمراہ منگل کو ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہی. پریس کانفرنس کے دوران پاکستانی وزیر خارجہ نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے اپنے چینی ہم منصب کو پلوامہ واقعے کے بعد خطے میں پیدا ہونے والی صورتحال اور اسے معمول پر لانے کے لیے پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان نے صورتحال میں تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا ملک ہمیشہ بھارت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے تمام دیرینہ معاملات حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر چین کے وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی پاکستان کی تعمیری کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایک پرامن اور مستحکم جنوبی ایشیا خطے کے ممالک اور دنیا کے مفاد میں ہے۔ چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے بیان پر تاحال بھارت کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور ان کے بیٹے اور پی 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 کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خلاف جاری تحقیقات کے سلسلے میں قومی احتساب بیورو نیب کے سامنے پیش ہو کر بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ آصف زرداری اور بلاول کی نیب کے سامنے پیشی کے موقع پر پیپلز پارٹی کے مشتعل کارکنوں اور پولیس میں جھڑپ بھی ہوئی ہے، جس کے بعد اسلام آباد پولیس نے پی 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 کے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوسری جانب نیب نے اس انکوائری کے حوالے سے اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے 2 گھنٹے تک متعلقہ ڈی جی کی سربراہی میں فی الحال 3 مقدمات سے متعلق سوال پوچھے ہیں اور 3 مقدمات سے متعلق ایک تحریری سوال نامہ بھی دیا ہے۔ پاکستان میں نیشنل جوڈیشل کمیٹی کی جانب سے مقدمے کے اندراج سے متعلق قانون میں ترمیم واپس نہ لیے جانے کے خلاف ملک بھر میں وکلاء کی 2 روزہ ہڑتال شروع ہو گئی ہے۔ بدھ کو ہڑتال کے پہلے روز ملک بھر میں عدالتی سرگرمیاں تقریباً معطل رہیں اور لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان بار کونسل کی اپیل پر کی جانے والی اس ہڑتال کی وجہ قومی جوڈیشل کمیٹی کی جانب سے فوجداری قوانین میں کی جانے والی پروسیجرل ترمیم ہے۔ افغان صدر اشرف غنی اور افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظالم خلیل زاد کے درمیان جاری تناؤ کو توڑنے کے لیے واشنگٹن کے لیے افغان سفیر رویا رحمانی کی خلیل زاد سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں نے امن عمل کے آئندہ اقدامات پر بات کی۔ اپنے ٹویٹر پیج پر خلیل زاد نے پیغام دیا کہ ہم جس پر چل رہے ہیں وہ آسان راستہ نہیں ہے اور اس پر چلتے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ مل کر چلا جائیں۔ اسی اثنا میں افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان نے ان افواہوں کو رد کیا کہ حمداللہ محب نے استعفیٰ دے دیا ہے اور کہا کہ یہ خبریں غلط ہیں۔ افغان تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ خلیل زاد اور واشنگٹن کے لیے افغان سفیر کے درمیان ملاقات ان کشیدہ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اہم قدم ہے جو حمداللہ محب کے منفی بیان سے پیدا ہو گئے تھے۔ نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جیسنڈا آرڈن نے اعلان کیا ہے کہ کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد میں فائرنگ سے جاں بحق اور زخمی ہونے والوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آئندہ جمعے کی اذان ملک بھر میں سرکاری ٹی وی اور ریڈیو پر براہ راست نشر کی جائے گی۔ وزیراعظم نے جمعے کو مساجد پر فائرنگ کا 1 ہفتہ مکمل ہونے کے موقع پر ملک بھر میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کا بھی اعلان کیا۔ وزیراعظم کے بقول پورا نیوزی لینڈ یہ چاہتا ہے کہ وہ حملے سے متاثر افراد اور اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے، اور اسی لیے انہوں نے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے اور اذان براہ راست نشر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد پر نماز جمعہ کے دوران فائرنگ سے 50 افراد جاں بحق اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ ان میں اکثریت تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی تھی جن کا تعلق پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، افغانستان، ملائیشیا، انڈونیشیا، ترکی اور صومالیہ سے ہے۔ میتوں کی تدفین کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ سب سے پہلی تدفین حملے میں مارے جانے والے شامی نژاد باپ بیٹے خالد مصطفیٰ اور حمزہ مصطفیٰ کی ہوئی، جنہیں بدھ کے صبح سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں کرائسٹ چرچ کے میموریل پارک نامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کے لیے ملک بھر سے مسلمان کرائسٹ چرچ پہنچے تھے۔ شام کی ڈیموکریٹک فورسز نے منگل کے روز سوشل میڈیا پر اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک فوجی کاروائی میں 157 تجربہ کار جنگجوؤں کو گرفتار کر لیا ہے جن کا تعلق داعش سے ہے۔ امریکی حمایت یافتہ شامی فورسز کا کہنا ہے کہ سینکڑوں زخمی جنگجوؤں کو بھی علاقے سے نکالا گیا ہے اور انہیں قریبی ہسپتالوں میں لے جایا گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو مشرق وسطی میں ہیں، جہاں وہ کویت، اسرائیل اور لبنان میں علاقائی سیکیورٹی پر بات چیت کریں گے، جبکہ واشنگٹن ایرانی جارحیت کے خلاف اپنی نئی حمایت کا اظہار کر رہا ہے۔ اعلی امریکی سفارتکار بدھ کے روز کویت شہر پہنچے۔ کویت کے بعد پومپیو وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے ملاقات کے لیے اسرائیل جائیں گے۔ اور امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے وسط مغربی ریاست نبراسکا کے ان علاقوں کا دورہ کیا ہے جو گزشتہ ہفتے آنے والے سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ نبراسکا، آئیووا اور وسکانسن کی وسط مغربی ریاستیں گزشتہ ہفتے آنے والے سیلابوں سے بری طرح متاثر ہوئی تھیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں اطلاع دی کہ بھارت میں این آئی اے کی پنچکولہ خصوصی عدالت نے سمجھوتا ایکسپریس بم دھماکے میں ملوث تمام چاروں ملزموں کو الزامات سے بری کر دیا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
این آئی اے کی خصوصی عدالت نے جن ملزموں کو بری کیا ہے ان میں کلیدی ملزم سوامی اسیمانند کے علاوہ لوکیش شرما، کمل چوہان اور راجندر چودھری ہیں۔ خصوصی جج کے مطابق این آئی اے اپنے الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ نئی دہلی سے اٹاری تک چلنے والی سمجھوتا ایکسپریس میں 18 فروری 2007 کو ہریانہ میں پانی پت کے نزدیک بم دھماکہ ہوا تھا جس میں 68 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ہلاک شدگان میں اکثریت پاکستانی باشندوں کی تھی۔ سوامی اسیمانند 3 دہشت گردانہ حملوں میں ملزم ہے۔ اس پر دھماکہ کرنے والوں کی اعانت کا الزام تھا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے اس فیصلے کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔
یہ میں نے پریس رپورٹس دیکھی ہیں جی، اس کی سمجھوتا ایکسپریس کی جو تفصیل دیکھ لیں، مگر اٹ از اٹرلی کنڈیمیبل کہ جی جو 42 سے زیادہ پاکستانی شہید ہوئے تھے ان کی فیملیز کو کیا جواب دیا جائے، اور یہ ہندوستان کی طرف سے ایک ایکسٹریم سٹیپ ہے کہ جی وہ ان لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کی تفصیل ذرا میں بھی اکٹھی کر لوں، فارمل پریس ریلیز بھی دیتے ہیں، مگر اتنی بات آپ بالکل چلائیں گے دس از کنڈیمیبل، دا رپورٹس دیٹ آر کمنگ آؤٹ دیٹ ان کو چھوڑ دیا گیا چاروں کو، دیز آر کمپلیٹلی کنڈیمیبل۔
نئی دہلی میں انسانی حقوق کے ایک کارکن اور ایس ڈی پی آئی کے قومی سیکرٹری ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ این آئی اے عدالت کے اس فیصلے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔
این آئی اے کورٹ کا یہ فیصلہ اس چارج شیٹ کی بنیاد پر ہے جو خود این آئی اے اور اے ٹی ایس نے داخل کی تھی۔ اب اے ٹی ایس اور این آئی اے دونوں کی جو چارج شیٹ تھی دونوں میں ایک دوسرے کے متصادم تھی ایک دوسرے سے، اور اس میں آخر کار این آئی اے پریویل کر گیا۔ این آئی اے کورٹ کے فیصلے پر بہت زیادہ اعتبار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ کرنل پروہت کے کیس میں جو ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل رونی سانیال تھیں انہوں نے استعفیٰ دیتے وقت اپنے ایفیڈیوٹ میں یہ بات کہی تھی کہ این ڈی اے گورنمنٹ ان کے اوپر دباؤ بنا رہی ہے کہ اس کیس کو نرم کیا جائے اور زیادہ فالو اپ نہیں کیا جائے۔ تو جو این آئی اے کے ہائر اپ سولیسیٹر جنرل کو پریشرائز کر رہے ہوں کہ کیس کو کمزور پیش کیا جائے، اس این آئی اے کورٹ سے اسی قسم کے فیصلے کی توقع تھی۔ بہرحال این آئی اے کورٹ آخری کورٹ نہیں ہے، اور یہ ریگولر کورٹس میں ابھی کیس جائے گا، اور وہاں اس کا کسی مناسب فیصلہ ہونے کی ایک امید نظر آتی ہے۔
انہوں نے سوال کیا کہ جب ان ملزموں کو رہا کر دیا گیا تو اصل ملزم کون ہیں جنہوں نے دھماکہ کیا تھا۔ خیال ہے کہ 11 مارچ کو فیصلہ سنایا جانے والا تھا، مگر ایک پاکستانی خاتون راحیلہ وکیل نے عدالت میں عرضی داخل کر کے پاکستان سے تعلق رکھنے والے عینی شاہدوں کے بیانات لینے کی درخواست کی تھی، جس کے بعد عدالت نے اپنا فیصلہ مؤخر کر دیا تھا۔ پاکستان کے حافظ آباد کی باشندہ راحیلہ کے والد متاثرین میں شامل ہیں۔ اس کے وکیل مومن ملک نے عدالت کو بتایا کہ اسے ای میل کے ذریعے یہ عرضی موصول ہوئی ہے۔ راحیلہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی گواہوں کو سمن نہیں ملے اور انہیں بھارت آنے کے لیے ویزا بھی نہیں دیا گیا۔ عدالت نے اس کے وکیل سے پوچھا کہ مقدمے کے آخری مرحلے میں یہ عرضی کیوں داخل کی گئی، جس پر وکیل نے اس بات کا ارادہ کیا کہ پاکستانی عینی شاہدوں سے بیانات لیے جائیں۔ این آئی اے نے 2011 میں فرد جرم داخل کی تھی۔ کیس کے 3 دیگر ملزمین رام چندر کلا سنگرا، سندیپ ڈاگے اور امت کبھی بھی عدالت میں حاضر نہیں ہوئے۔ عدالت نے انہیں مفرور قرار دے دیا ہے، جبکہ اصل ملزم سنیل جوشی کو دسمبر 2007 میں مدھیہ پردیش کے دیواس میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اسیمانند ضمانت پر باہر ہے اور دیگر ملزمین ابھی جیل میں ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری آج عدالت نیب کے سامنے پیش ہوئے جہاں نیب تفتیشی ٹیم نے ان سے ایک گھنٹے سے زائد تفتیش کی۔ پیشی کے موقع پر پیپلز پارٹی کے مشتعل کارکنوں اور پولیس میں جھڑپ ہوئی، جس کے بعد درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں عاصم علی رانا۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف علی زرداری کرپشن کے تین مختلف کیسز میں نیب کے طلب کرنے پر تفتیشی ٹیم کے سامنے پہنچے۔ نیب کے مطابق بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری سے زبانی سوالات کیے گئے اور تحریری سوال نامہ بھی دیا گیا، جس کا وہ 10 دن میں جواب دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس حوالے سے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت آئینی اور جمہوری حق استعمال کرنے والوں پر تشدد کر رہی ہے، جبکہ جنونی اور انتہا پسند قوتوں کے سامنے ہتھیار ڈال رکھے ہیں۔ میں کالعدم تنظیموں کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں، میں ان وزراء کی بات کر رہا ہوں جن کا ان تنظیموں کے ساتھ تعلق ہے۔ میرے کھانے اور دھوبی کے بل کو بھی نکال لیا جاتا ہے، اگر ہمت ہے تو احسان اللہ احسان پر بھی جی آئی ٹی بنائیں۔
نیب طلب کر رہی ہے اور they're asking me about a company in which I was made a shareholder when I was less than 1 year old. میرا دھوبی کا بل، ناشتہ کا بل پہ جی آئی ٹی بن سکتا ہے، اگر ہمت ہے تو احسان اللہ احسان کو بھی طلب کرے۔
حکومت کیسے کالعدم جماعتوں کی حمایت کرنے والوں کو اپنی کابینہ میں شامل کر سکتی ہے؟
We've heard this again and again and again and again and again کہ بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف ایکشن لیا گیا، میں نہیں مانتا۔
نیب کی تفتیش کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ سوالات نہیں کیے گئے، صرف 5 منٹ تک سوالات کیے گئے، جس کے بعد سوال نامہ دیا گیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ نیب کی تاریخ کسی سے چھپی نہیں۔ افسوس کی بات، نیب کو استعمال کیا جاتا ہے، ہر سیاستدان کے خلاف کرپشن کیسز بنائے جاتے ہیں۔ 1 سال سے بھی کم عمر تھا جب کمپنی کا شیئر ہولڈر بنا۔ سابق چیف جسٹس صاحب نے بھی میرے بارے میں کہا کہ بے گناہ ہوں، لیکن ان کے حکم کے باوجود میرا نام نہیں نکالا گیا۔ بلاول بھٹو کی پیشی کے موقع پر پیپلز پارٹی کے مشتعل کارکنوں اور پولیس میں جھڑپ بھی ہوئی، جس کے بعد اسلام آباد پولیس نے پیپلز پارٹی کے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور کارکن بڑی تعداد میں نیب دفتر کے نزدیک جمع ہوئے تھے، جہاں انہوں نے شدید نعرے بازی کی۔ پولیس اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد کارکنوں کی بڑی تعداد پولیس کے تمام حصار توڑتے ہوئے نیب کے دفتر تک پہنچ گئی، جبکہ بہت سے افراد دفتر کے اندر بھی داخل ہو گئے۔ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں پیپلز پارٹی کالعدم تنظیموں کے خلاف بات کرتی ہے، لیکن آج کارکنوں کو لا کر کالعدم تنظیموں کی طرح عدالتوں اور اداروں پر دباؤ ڈالا ہے۔
یہ رویہ کس طرح مختلف ہے ان کالعدم تنظیموں سے جن کے اوپر نیشنل ایکشن پلان انفورس ہو رہا ہے؟ مونوپلی اوور وائلنس ریاست کا ایک حق ہے، اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر اس کے اوپر کہ آپ یہ کہیں کہ کسی کی ضرورت ہی کیسے ہو کہ آپ کو تفتیش کے لیے بلائے، یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انفارچونیٹ رویہ ہے۔
بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ اسی پارٹی کی حکومت ہے جنہوں نے اسلام آباد کو 200 دن یرغمال رکھا، آج یہ حکومت پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو 30 منٹ برداشت نہیں کر سکی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
چین نے جنوبی ایشیا میں جاری حالیہ کشیدہ صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے پاکستان اور بھارت کو تحمل کا مظاہرہ کرنے اور اپنے باہمی اختلافات بات چیت سے حل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
چین کے وزیر خارجہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب گزشتہ ماہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ہونے والے ایک حملے کے بعد جنوبی ایشیا کے دونوں حریف جوہری ملکوں کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے۔ منگل کو پریس کانفرنس کے دوران پاکستانی وزیر خارجہ نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے اپنے چینی ہم منصب کو پلوامہ واقعے کے بعد خطے میں پیدا ہونے والی صورتحال اور اسے معمول پر لانے کے لیے پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا۔
We also discussed the situation emerging of the Pulwama incident and as the foreign minister was suggesting that
جیسا کہ چین کے وزیر خارجہ نے دونوں فریقین کو تحمل کا مشورہ دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان نے اس صورتحال میں تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان ہمیشہ بھارت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے تمام دیرینہ معاملات حل کرنے کے لیے تیار رہا ہے۔ اس موقع پر چین کے وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی پاکستان کی تعمیری کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایک پرامن اور مستحکم جنوبی ایشیا خطے کے ممالک اور دنیا کے مفاد میں ہے۔ چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے بیان پر تاحال بھارت کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ نئی دہلی کی طرف سے تاحال ایسا کوئی اندیا نہیں ملا ہے کہ بھارت خطے کی کشیدگی میں کمی کی پاکستانی کوششوں سے مطمئن ہے۔ نئی دہلی میں واقع جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے وابستہ بین الاقوامی امور کے پروفیسر سوارن سنگھ نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
بھارت ابھی تو جنرل الیکشنز میں جا رہا ہے، تو جنرل الیکشنز میں پورا دھیان جو ہے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس پر ہوگا، تو ابھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ بات چیت شروع ہونے کے بہت اچھے آثار ہیں، پر الیکشن کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کچھ حالات بن سکتے ہیں جس سے پھر بات چیت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ جب تک بات چیت نہیں ہوتی تب تک مجھے لگتا ہے کہ دونوں کو ریسٹرینٹ رکھنی چاہیے، دونوں کو ایسکلیشن نہیں ہونے دینا چاہیے کسی طرح کا، اور یہ ذمہ داری دونوں طرف سے
کہ فی الحال بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھارت کی سیکیورٹی فورسز کے ایک قافلے پر گزشتہ ماہ ہونے والے ایک حملے کی ذمہ داری شدت پسند گروپ جیش محمد نے قبول کی تھی۔ اس حملے کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے۔ واقعے کے بعد بھارت نے جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کی کوششیں بھی تیز کر دی تھیں، لیکن یہ کوششیں اس وقت ناکام ہو گئیں جب چین نے مسعود اظہر کا نام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کی تجویز کو تکنیکی بنیاد پر روک دیا تھا۔ چین کا کہنا ہے کہ بیجنگ نے اس معاملے کو التوا میں اس لیے ڈالا ہے تاکہ اس بارے میں فریقین سے مزید مشاورت کی جا سکے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان کے شمالی ضلع زیارت میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے لیویز فورس کے 6 اہلکاروں کو قتل کر دیا ہے۔ واقعے کی ذمہ داری کالعدم تحریک کے طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ تفصیل دیں گے۔
بلوچستان کے شمالی ضلع زیارت میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے نیم سیکیورٹی فورس کے 6 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ واقعے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے قبول کر لی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر زیارت قادر بخش پرکانی کے مطابق بلوچستان کے ضلع لورلائی کے علاقے لال کٹائی میں زیارت سے لورلائی جانے والی شاہراہ پر واقع لیوی چیک پوسٹ پر حملہ بدھ اور منگل کی درمیانی شب کیا گیا۔ چیک پوسٹ پر 6 اہلکار تعینات تھے۔ مسلح افراد نے لیویز اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی جس سے وہاں موجود تمام اہلکار ہلاک ہو گئے۔ واردات کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے تمام افراد کی لاشیں صوبہ سیول اسپتال سنجاوی منتقل کر دی گئیں اور ضروری طبی کارروائی کے بعد تمام اہلکاروں کی لاشوں کو اپنے اپنے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا گیا۔ واقعے کے بعد لیویز اور فرنٹیئر کور بلوچستان کے افسران اور اہلکاران موقع پر پہنچ گئے اور وہاں شواہد جمع کرنے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر نور محمد دمر نے واقعے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حملے سے سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔
میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ حرکت کی، یہ جو سافٹ کارنر انہوں نے ڈھونڈا، تو یہ ہمارے ملک کے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ کبھی بھی اس سازش میں اور اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ بیرونی قوتیں ہیں ہمارے ملک کے اندر جو مداخلت کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے حالات کو خراب کر رہے ہیں، ہماری قبائل کو دست و گریبان کر رہے ہیں۔
اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد عمر خراسانی کی طرف سے سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے بیان میں قبول کر لی گئی ہے۔ پاکستان کے اس جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں کچھ عرصے تک خاموشی رہنے کے بعد ایک بار پھر کالعدم قوم پرست اور مذہبی شدت پسندوں کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
قومی احتساب بیورو میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور ان کے والد سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف مختلف مقدمات کی تفتیش جاری ہے۔ بدعنوانی سے متعلق ان کیسز میں آصف علی زرداری، ان کی بہن فریال تارپور اور بلاول بھٹو سمیت دیگر افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ آصف علی زرداری اور فریال نیب کے سامنے کئی مرتبہ پیش ہوئے ہیں، لیکن پی 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 کے چیئرمین بلاول بھٹو پہلی مرتبہ بدھ کو اسلام آباد میں نیب کے سامنے پیش ہوئے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کے بارے میں نیب کون کون سے کیسز زیر تفتیش ہیں، اس بارے میں تفصیل بتا رہے ہیں علی فرقان۔
پاکستان میں تحقیقاتی اداروں کی جانب سے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر بے نامی اکاؤنٹس کے ذریعے میگا منی لانڈرنگ کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ بے نامی اکاؤنٹس کا معاملہ اس وقت سامنے آیا جب 2015 میں پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ ملک کے مختلف بینکوں کے جعلی اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی رقوم منتقل کی گئی ہیں۔ اس وقت سے ان بے نامی اکاؤنٹس اور فرضی لین دین کے مقدمے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری، ان کی ذہن فریال تالپور اور ان کے کاروباری شراکت داروں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں، جس کے بعد سپریم کورٹ نے بے نامی اکاؤنٹس پر از خود نوٹس لیا اور گزشتہ سال ستمبر میں سابق صدر آصف علی زرداری، ان کی بہن فریال تالپور کی جانب سے مبینہ طور پر بے نامی اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کرنے کے مقدمے میں تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں آصف علی زرداری، ان کی بہن فریال تالپور، ان کے بیٹے بلاول بھٹو، وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ سمیت 172 افراد کو شامل تفتیش کرنے کا کہا تھا۔ جنوری میں سپریم کورٹ نے بینکنگ کورٹ میں زیر سماعت بے نامی اکاؤنٹس کے مقدمے کو تحقیقات کے لیے نیب کو بھجوا دیا اور تحقیقات 2 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا کہ نیب اپنی تحقیقات میں سپریم کورٹ کو تجویز کرے گی کہ شامل تفتیش افراد کے خلاف عدالتی ریفرنس دائر کیا جائے یا نہیں۔ نیب نے دوران تحقیقات آصف علی زرداری کی ایک اور کمپنی پارک لین اسٹیٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کا پتہ لگایا۔ اس کمپنی میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اپنے والد کے ساتھ شیئر ہولڈرز ہیں۔ کمپنی پر مبینہ طور پر اسلام آباد میں جنگل کی زمین کی غیر قانونی خریداری کے الزامات ہیں۔ بدھ کو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے نیب کی تفتیشی ٹیم نے تقریباً 2 گھنٹے پوچھ گچھ کی۔ بلاول بھٹو کی وکلا ٹیم کے مطابق اس پیشی پر نیب نے بلاول بھٹو کو 54 سوالات پر مشتمل سوال نامہ کے ساتھ ہی ایک اور پیشی کا نوٹس بھی تھما دیا ہے۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سیکرٹری جنرل فرت اللہ بابر کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ اس کا مقصد سیاسی انتقام ہے۔
اب کے بار جو یہ مقدمہ ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی ملوث کیا گیا ہے، اس سے ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ نیب کا جو ادارہ ہے یہ ایک سیاسی ادارہ ہے جو سیاسی پولیٹیکل ری انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔
واضح رہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے گزشتہ روز آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کی 10 روز کے لیے عبوری ضمانت منظور کی تھی۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو وی او اے ڈاٹ کام۔
نیوزی لینڈ میں پولیس جمعے کے روز کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد پر حملوں میں جاں بحق ہونے والے مسلمانوں کی شناخت کے لیے بدستور ان کے خاندانوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ بدھ کے روز کچھ خاندانوں نے اپنے عزیزوں کی تجہیز و تدفین کی۔ کرائسٹ چرچ سے اسٹیف ملر کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
بدھ کا دن کرائسٹ چرچ میں انتہائی مصروفیت والا تھا۔ ایک ایسی کمیونٹی جو حملوں کے 5 روز بعد 2 مساجد میں ہلاک کیے جانے والے 50 افراد کی تجہیز و تکفین اور شناخت کے مرحلے سے گزر رہی ہے اور ابھی کئی روز تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ شام سے آنے والے 2 پناہ گزینوں کو، جو باپ اور بیٹا تھے، شہر کے میموریل پارک میں آج دفن کیا گیا۔ ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے ملک بھر سے سینکڑوں افراد اس شہر میں آئے تھے۔ ان میں ایک امام بھی شامل تھے جو خاندانوں کی تجہیز و تکفین میں مدد کرنے کے لیے یہاں پہنچے تھے۔ نیوزی لینڈ کے پولیس کمشنر مائک بش نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑی ترجیح ہلاک ہونے والوں کو شناخت کرنا اور انہیں ان کے خاندانوں تک پہنچانا ہے، تاکہ جس قدر جلد ہو سکے ان کی تجہیز و تدفین کی جا سکے۔ مائک بش کہتے ہیں،
پروسیس ٹو ری یونائٹ دی وکٹمز وِد دیئر لوڈ ونز، دس از فار اس این ایبسولیوٹ پرائیورٹی فار فیملی ریزنز، فار کمپیشنٹ ریزنز۔
وہ کہہ رہے ہیں، ان افراد کو ان کے خاندانوں سے ملوانا ہماری ایک قطعی ذمہ داری ہے۔ خاندانوں کے لیے ہمدردی اور محبت کی وجہ سے اور کلچرل وجوہات کی بنا پر، اور یہ کام نہایت خوش اسلوبی سے ہو رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ممکن ہے وہ ہم آج مکمل کر لیں، اور ہم اس میں پیش رفت کر رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن بھی بدھ کو کرائسٹ چرچ میں تھیں۔ وہ ایک مقامی اسکول گئیں جہاں طلبہ و طالبات کے لیے ان کا پیغام واضح تھا، یعنی یہ کہ غم منانا درست ہے۔ انہوں نے کہا،
It is okay to ask for help even if you weren't directly affected. These things, these images that people are seeing, they're really, really difficult to process.
وہ کہہ رہی ہیں، خواہ آپ براہ راست متاثر نہ ہوں تو بھی مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تمام واقعات، یہ تمام امیجز جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو برداشت کرنا یقیناً انتہائی دشوار ہے۔ یہ الفاظ تھے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کے، ایک ایسے وقت میں جب یہ شہر اس المیے کو برداشت کرنے اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ النور مسجد کے سامنے پارک میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ سڑکوں کے کنارے فینس پر لوگوں نے اپنی محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے پیغامات کو کاغذوں پر تحریر کر کے انہیں جوڑ دیا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جس کا اظہار یہ کمیونٹی اپنے مسلمان ہمسایوں کے لیے کر رہی ہے۔ یو کے ایک شہری نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اس شہر کو امید اور اپنی طاقت کو مستحکم رکھنا چاہیے، کیونکہ صرف محبت ہی نفرت پر غالب آ سکتی ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔
پاکستان میں سر شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں وکلا نے 2 روزہ ہڑتال کا آغاز کر دیا ہے۔ وکلا کا کہنا ہے کہ قومی جوڈیشل پالیسی کی جانب سے اس ترمیم کو واپس لیا جائے جس کے تحت پولیس کی جانب سے مقدمے کے اندراج سے انکار پر عدالت سے رجوع کرنے کے طریقہ کار کو تبدیل کیا گیا ہے۔ کراچی سے محمد ثاقب نے یہ رپورٹ دی ہے۔
پاکستان میں نیشنل جوڈیشل کمیٹی کی جانب سے قانون میں ترمیم واپس نہ لیے جانے پر وکلا آج سے 2 روزہ ملک گیر ہڑتال کر رہے ہیں۔ اس دوران ملک بھر میں عدالتی سرگرمیاں تقریباً معطل اور لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان بار کونسل کی اپیل پر جاری اس ہڑتال کی وجہ قومی جوڈیشل کمیٹی کی جانب سے فوجداری قوانین میں تبدیلی ہے۔ اس ترمیم کے بعد اگر کسی شہری کا مقدمہ درج کرانے میں تھانہ پولیس انکاری ہو یا وہ تحقیقات سے مطمئن نہ ہو تو پہلے اسے متعلقہ ایس پی پولیس کمپلینٹ کے پاس جانا ہوگا، اور اگر وہاں بھی اس کی شکایت کا اظہارہ نہیں ہوتا تو اس صورت میں وہ متعلقہ ضلع عدالت میں پولیس کے خلاف درخواست دائر کرنے کا مجاز ہوگا۔ تاہم وکلا اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی کی یہ تجویز زمینی حقائق کے برخلاف ہے۔ پاکستان بار کاؤنسل کے وائس چیئرمین امجد شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابھی پولیس کے نظام میں کئی بنیادی نقائص موجود ہیں اور اس طریقہ کار سے شہریوں کو زیادہ ریلیف ملنے کی کوئی توقع نہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی نے فوجداری قوانین میں تبدیلی کر کے مقننہ کا اختیار استعمال کیا، اور اس فیصلے سے ملک میں کئی لاکھ سے زائد کیسز عدالتوں سے خارج ہو کر پولیس کے پاس جا پہنچیں گے، جہاں انصاف کا حصول عدالتوں کی نسبت زیادہ مشکل ہے۔
ہمارا موقف یہ ہے کہ کسی بھی پولیس آفیسر کے خلاف پاکستان کا جو صورتحال ہے اس میں کوئی بھی شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور یہ اختیار جو ہم نے بڑی مشکل سے ایگزیکٹو سے لے کے جوڈیشری کے پاس لائے تھے، ہم انہیں وہ واپس کرنا جو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔
فوجداری قوانین کی سیکشن 22A کے تحت سیشن اور ایڈیشنل سیشن ججز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی شہری کی درخواست پر پولیس کو ایف آئی آر کے اندراج کا حکم دے سکتا ہے۔ تاہم نیشنل جوڈیشل کمیٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ کیسز عدالتوں پر بوجھ کے مترادف ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2017 سے فروری 2019 تک ان دفعات کے تحت ملک بھر میں 661,000 سے زائد کیسز دائر کیے گئے۔ دوسری جانب نیشنل جوڈیشل کمیٹی کا موقف ہے کہ اس فیصلے کا قطعی مقصد عدالتی اختیارات میں کمی لانا نہیں۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ فوجداری قوانین کی دفعہ 22A اور آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹس کے اختیارات میں کوئی کمی نہیں کی گئی، تاہم شہری ایسے مقدمات میں عدالتوں سے رجوع کرنے سے قبل سپرنٹینڈنٹ پولیس کمپلینٹ سے رجوع کریں۔ نیشنل جوڈیشل کمیٹی چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں قائم کمیٹی ہے، جس کے ممبران چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان ہیں۔ اس کمیٹی کا بنیادی مقصد ملک میں عدالتی اصلاحات کا نفاذ ہے۔ تقریباً 3 دہائیوں تک عدالتی امور کی رپورٹنگ سے منسلک رہنے والے صحافی اخگر انور اوان قومی جوڈیشل کمیٹی کے اس فیصلے کی تائید کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قومی جوڈیشل کمیٹی کی جانب سے فوجداری قوانین کی اس شق میں تبدیلی نہیں لائی گئی، بلکہ حقیقت میں اس کے استعمال کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ عدالتوں پر بے تحاشا دباؤ ہے۔ اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے عدالتوں کو ان انتظامی کاموں سے چھٹکارا دلانا ضروری ہے۔
عدالتیں اپنا کام بیچاری نہیں کر پا رہی، یہ ایڈمنسٹریٹو کام بھی ان کے گلے میں آ رہے ہیں۔
محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
لاہور کی مقامی عدالت نے چیک ریپبلک کی شہری خاتون ٹریزا کی منشیات اسمگل کرنے کے جرم میں 8 سال قید اور جرمانے کی سزا کا حکم سنایا ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
لاہور کی سیشن جج کے ایڈیشنل سیشن جج شہزاد رضا نے منشیات سمگلنگ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے چیک ریپبلک کی رہائشی خاتون ٹریزا السکویتا کو 8 سال 8 ماہ قید اور 1,13,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے غیر ملکی شہری خاتون کے خلاف رواں ماہ 12 مارچ کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا جو بدھ کی دوپہر سنایا۔ فیصلے کے وقت پاکستان میں چیک ریپبلک سفارت خانے کی ڈپٹی سیکرٹری بھی موجود تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ استغاثہ نے ٹریزا السکویتا کی ہیروئن سمگل کرنے کی کوشش کو ثابت کر دیا ہے جبکہ ٹریزا اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ملزمہ عدالت عالیہ میں فیصلے کے خلاف رجوع کر سکتی ہیں۔ اپنے کیس کا فیصلہ سنتے ہی غیر ملکی خاتون کمرہ عدالت میں رونے لگی اور عدالت کے باہر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے مختصر گفتگو کرتے ہوئے کہا، وہ تو پہلے ہی مشکل میں ہیں۔ ٹریزا السکویتا کے ساتھ منشیات سمگل کیس میں شریک ملزم شعیب کے خلاف ٹھوس ثبوت نہ ہونے پر اسے بری کر دیا گیا ہے۔ اس کیس میں مزید 3 ملزم تاحال اشتہاری ہیں۔ ماہر قانون کہتے ہیں کہ پاکستان میں منشیات سمگل کرنے کے جرم میں پہلی بار خاتون کو زیادہ سے زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر آفتاب مقصود نے کہا کہ اگر کوئی خاتون بار بار یہ جرم کرے تو اسے عدالت زیادہ سے زیادہ سزا سنا سکتی ہے۔
کنٹرول آف نارکوٹکس میں اس میں کوانٹیٹی کے لحاظ سے اگر کوانٹیٹی مور دین 1 kg ہے تو اس کی پنشمنٹ اس لا میں دی ہوئی ہے کہ اگر وہ مور دین 1 kg ہے تو اس کی پنشمنٹ ڈیتھ ہو سکتی ہے اور لائف امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے اور امپریزنمنٹ وچ مے ایکسٹینڈ ٹو 14 ایئر۔ مگر یہاں پہ لا نے ساتھ یہ دی ہوئی ہے کہ کورٹ یہ بینیفٹ دیتی ہے اکیوزڈ کو اگر وہ فرسٹ ٹائم وہ اس کے کوئی کنوکشن آلریڈی نہیں ہے اور وہ خاتون ہے تو اس بارے میں کورٹ پھر لینیٹ ویو لے کے تو اس کو سزا دیتی ہے۔
غیر ملکی خاتون ٹریزا السکویتا کو گزشتہ سال 10 جنوری 2018 کو 8.5 کلو گرام ہیروئن سمگل کرنے پر علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا۔ کیس کی سماعت کے دوران غیر ملکی خاتون نے عدالت کو بتایا کہ وہ تحقیق کے لیے پاکستان آئی تھی۔ ضیاء الرحمان، VOA اردو، لاہور۔
خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع میں 1 کھرب روپے کی لاگت کے مجوزہ 10 سالہ ترقیاتی منصوبے میں وزیر اعظم عمران خان غیر معمولی دلچسپی لے رہے ہیں، لیکن اس کی راہ میں رکاوٹ حکمران پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بقول سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع میں 1 کرب روپے کی لاگت کے مجوزہ 10 سالہ ترقیاتی منصوبے کے بارے میں وزیراعظم عمران خان کے غیر معمولی دلچسپی کے راہ میں رکاوٹ حکمران پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بقول سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے نئے قبائلی اضلاع اور اطلاعات کے لیے مشیر اجمل وزیر نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
NFC میں 3% ہے ٹرائبل ڈسٹرکٹ کا، جو پر اینم 100 ارب بنتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو ریلیز کیا جائے، اور اس میں جو پرابلم آ رہی ہے، جو ہرڈل آ رہی ہے، وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ NFC کے پیسے چاروں صوبوں اور فیڈرل گورنمنٹ میں دینے ہوتے ہیں، تو اس میں سندھ حکومت کی طرف سے ہرڈل آ رہی ہے اور تھوڑی سی بلوچستان حکومت سے۔
وزیر اعلیٰ کے مشیر نے کہا کہ اس سلسلے میں ضلع کرم سے تعلق رکھنے والے ممبر قومی اسمبلی سجاد حسین توری کی ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے رابطہ قائم کیا گیا ہے۔ تاہم اجمل وزیر نے کہا کہ رکاوٹ اور مسائل ہونے کے باوجود قبائلی اضلاع میں ترقیاتی اور پلاہی منصوبوں اور اصلاحاتی ایجنڈے پر کام زور و شور سے جاری ہے۔ 1 روز قبل وزیر اعلیٰ محمود خان کی صدارت میں صوبائی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں قبائلی اضلاع میں 1188 منصوبوں پر عمل درآمد کا جائزہ دیا گیا۔ ایک سوال کے جواب میں اجمل وزیر نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں حکومتی محکموں یا ریاستی اداروں کے درمیان کسی قسم کی رسا کشی نہیں ہے۔ امن و امان قائم رکھنے والے اداروں کے بارے میں اجمل وزیر نے کہا،
ہم نے لیویز اور خسدار کے حوالے سے قانون سازی کر لی، اس کے لیے آرڈیننس جاری کر دی، چونکہ وہ پہلے ہوا میں تھے، اس وقت ان کے لیے قانون سازی ہوگی، وہ ایک فورس جو خیبر پختونخوا حکومت کا وہ ڈکلیئر ہو چکا ہے.
اجمل وزیر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 8 مہینے کے مختصر وقت میں قبائلی اضلاع میں تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں کافی کام کیا ہے. جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور قبائلی اضلاع سے ممبر قومی اسمبلی مفتی عبدالشکور نے زمشدہ اضلاع میں حکومت کی طرف سے کی جانے والے اقدامات پر عدم اعتماد کا اظہار کیا.
اس حوالے سے ہم مطمئن نہیں ہیں. زبانی جمع خرچ ہے، خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں پیسے دیتے نہیں. 2 صوبے میں ان کی حکومت ہے، بلوچستان میں ان کی شریک حکومت ہے، ان کے لیے کوئی ریکارڈ نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ قبائل کے ساتھ جو وعدے ہیں وہ نبھاتے نہیں.
وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں ترقیاتی، فلاحی اور اصلاحاتی عمل کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے کہ متعلقہ قبائلی اضلاع کے لوگوں کے ساتھ مشاورت کی جائے. اجمل وزیر نے کہا کہ مشاورتی عمل کا آغاز آئندہ چند روز میں مہمن اور باجوڑ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ باقاعدہ شروع کر دیے جائیں گے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
ترک صدر رجب طیب اردوان نے منگل کے روز نیوزی لینڈ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ موت کی سزا بحال کرے تاکہ اس مسلح شخص پر اسے نافذ کیا جا سکے جس نے کرائسٹ چرچ کی مسجد میں فائرنگ کر کے 50 افراد کو موت کا شکار کیا. اردوان نے یہ مطالبہ منگل کے روز ایرگلی کے قصبے میں مقامی انتخابات کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا،
یا وہ انسان حیات، انسان جان نہ قدر اوچز یا eğer yasalarında böyle bir şey yoksa yeni yasal düzenleme yap.
صدر طیب اردوان کہہ رہے ہیں کہ انسانی جان کتنی سستی ہے، اگر آپ کے قانون میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو قانون کا نیا ضابطہ بنائیں اور قاتل کو زندہ رہنے کا حق نہ دیں. یہ تھے ترک صدر رجب طیب اردوان کے الفاظ. اقوام متحدہ کے ثالثی میں حکومت کے ساتھ ہونے والے امن معاہدے کے باوجود یمن کے ایک باغی لیڈر نے کہا ہے کہ حوثی یمن کی اہم بندرگاہ حدیدہ سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے. تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
سپریم ریولوشنری کمیٹیز کے لیڈر محمد علی الحوثی نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ سعودی حمایت یافتہ یمنی حکومت طاقت کے ذریعے بندرگاہ حاصل نہیں کر سکتی اور وہ اسے حربوں کے ذریعے نہیں چھین سکتے.
الانسحاب بما تم الاتفاق عليه من اعاده الانتشار في الحديده هذا نحن
یہ انخلا جس کا فیصلہ حدیدہ میں اثر نو تعیناتی کے طور پر کیا گیا تھا، اس پر ہم ان کے منصوبے میں پیش کیے گئے طریقہ کار کے طور پر متفق ہوئے تھے، لیکن وہ جس انداز سے اتحادی ملکوں میں اس انخلا کی تصویر پیش کر رہے ہیں یہ ناممکن ہے. محمد الحوثی کا اشارہ باغیوں اور یمنی حکومت کے درمیان دسمبر کی اس فائر بندی کی جانب تھا جس کے تحت دونوں فریقوں کے لیے باغیوں کے زیر قبضہ حدیدہ اور 2 نسبتاً چھوٹی بندرگاہوں سے انخلا کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ ان میں سے کون فی الواقع شہر کو کنٹرول کرے گا. دونوں فریق ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر چکے ہیں اور فورسز کے مکمل انخلا کی جانب بڑھ رہے ہیں. یمن کی درآمدات کا 70% سے زیادہ حدیدہ بندرگاہ کے ذریعے آتا ہے، جن میں اشد ضرورت کی اشیاء خرد و نوش، ادویات اور انسانی ہمدردی کی امداد شامل ہیں. ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں نے سن 2014 میں دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں یمنی حکومت کو عارضی طور پر سعودی عرب جلا وطن ہونا پڑا تھا. سعودی قیادت کا ایک اتحاد حوثیوں سے لڑنے کے لیے حکومت کی مدد کرتا رہا ہے، جس میں وہ فضائی حملے شامل ہیں جو پوری شہری مضافاتی آبادیوں کو علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر چکے ہیں. اس لڑائی نے یمن کے انسانی ہمدردی کے بحران کو پہلے سے بھی بدتر کر دیا ہے. یہ ملک قحط کے دہانے پر ہے اور اس کی 80% آبادی کو مدد کی اشد ضرورت ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
برطانیہ کی وزیراعظم تھریسا مے یورپی یونین سے یہ درخواست کرنے کی تیاری کر رہی ہیں کہ وہ یورپی بلاک سے برطانیہ کے انخلا کو کم از کم کئی ماہ کے لیے مؤخر کر دے تاکہ نظم و ضبط کے ساتھ کسی انخلا کو یقینی بنایا جا سکے. اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز.
ووٹنگ کے لیے تھریسا مے کی جانب سے التوا کی درخواست پیر کے اجلاس کے بعد سامنے آئی ہے، جب تھریسا مے کے تجویز کردہ علیحدگی کے سمجھوتے پر وہاں ووٹنگ کی جانی تھی، لیکن ہاؤس آف کامنز یا دارالعوام کے اسپیکر جان برکاؤ نے ایسا نہیں ہونے دیا.
If the government wishes to bring forward
a new proposition that is neither the same nor substantially the same as that disposed of by the House on the 12th of March. This would be entirely in order.
اگر حکومت کوئی نیا منصوبہ سامنے لانا چاہتی ہے جو نہ تو بالکل ویسا ہی ہو یا اس سے ملتا جلتا ہو جسے ایوان نے 12 مارچ کو مسترد کر دیا تھا, تو یہ قطعی انداز میں نئے طور پر منظم ہونا چاہیے. حکومت قانونی طور پر جو نہیں کر سکتی وہ ایوان کے سامنے اسی منصوبے کو یا اس سے ملتی جلتی تجویز کو پیش کرنا ہے جسے گزشتہ ہفتے 149 ووٹوں سے مسترد کر دیا گیا تھا.
Which was rejected by 149 votes.
برطانوی وزیراعظم ٹریزا مے کو امید ہے کہ وہ زیادہ حمایت کے حصول میں کامیاب ہو جائیں گی اور بریگزٹ کے بارے میں مجوزہ سمجھوتا برسلز میں یورپی یونین کے جمعرات اور جمعے کو ہونے والے ایک اہم اجلاس سے پہلے پارلیمنٹ کو پیش کر سکیں گی. مے کے ترجمان نے یہ نہیں بتایا کہ وہ یورپی یونین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک سے 30 مارچ کو مقرر کردہ انخلا کو کتنے عرصے تک مؤخر کرنے کے لیے کہیں گی. تاہم انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اسے جس قدر ممکن ہو سکے مختصر رکھنا چاہتی ہیں. یورپی یونین سے الگ ہونے کے بارے میں برطانیہ کے ووٹ کے تقریباً 3 سال بعد 28 ملکوں کے رہنما ٹریزا مے پر زور دے رہے ہیں کہ وہ متبادل منصوبوں کو سامنے لائیں. اس کا کوئی ممکنہ نتیجہ طویل المدت التوا, ٹریزا مے کے سمجھوتے کے تحت یورپی یونین سے علیحدگی, کسی سمجھوتے کے بغیر ایک غیر مربوط انخلا اور کسی اور ریفرنڈم کا انعقاد ہو سکتا ہے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے ملک کے وسط مغربی علاقے میں سیلاب سے متاثرہ افراد کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جلد ہی امداد ان تک پہنچ جائے گی. تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
منگل کے روز امریکی نائب صدر مائک پینس نے 2 ریاستوں آیووا اور نیبراسکا کا دورہ کیا جہاں گزشتہ ہفتے ایک طاقتور طوفان نے تباہی مچا دی تھی جس سے چھوٹے قصبوں کے کسانوں کو سخت نقصان پہنچا ہے. کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی خرچ اور آمدن برابر کرنے کے لیے تگودو کر رہے ہیں. دورے کے دوران مائک پینس کا کہنا تھا,
To all the families that have seen their homes flooded, seen livestock lost,
ان تمام خاندانوں سے جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے گھر سیلاب کی نظر ہو گئے, جن کے مال مویشی جاتے رہے, جن کی زندگیاں اور برادریاں ان غیر معمولی سیلابوں اور طوفانوں کی نظر ہو گئیں, ان کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. نیبراسکا کے عہدیداروں کے اندازوں کے مطابق سیلابوں سے ریاست کے زراعتی شعبے کو پہنچنے والے نقصان کی مالیت $1 ارب سے زیادہ ہے. اس میں نجی اور سرکاری املاک کو پہنچنے والا کروڑوں ڈالر کا نقصان شامل نہیں ہے. کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کا سینکڑوں ہزاروں ٹن اجناس تباہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں مال مویشی جاتے رہے. آئیووا کے گورنر کم رینالڈز نے اپنی ریاست کی 99 کاؤنٹیوں میں سے 41 میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں آئندہ ہفتے پانی کی سطح میں اضافے کی وجہ سے امریکہ کے دوسرے بڑے دریائے میزوری کے ارد گرد کے علاقوں میں سیلاب کا خطرہ ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وینزویلا کے لیے امریکہ کے خصوصی سفیر نے کہا ہے کہ روس اور امریکہ روم میں مذاکرات کے بعد وینزویلا کے بحران کے حل کے طریقہ کار پر کسی معاہدے تک پہنچنے میں ناکام ہو گئے ہیں. سبینہ کیسٹل فرینکو کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
وینزویلا کے لیے امریکہ کے خصوصی سفیر ایلیٹ ایبرمز نے وینزویلا پر روسی عہدیداروں کے ساتھ روم مذاکرات کو مفید, اہم اور سنجیدہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اس گفت و شنید نے امریکہ کو یہ سمجھنے کا موقع فراہم کیا کہ روس وینزویلا کے بحران کو صدر مادورو کے برعکس بہت سنگین سمجھتا ہے, خاص طور پر اقتصادی اور انسانی ہمدردی کے پہلوؤں کے حوالے سے. روسی نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابگوف کے ساتھ ایک ملاقات کے بعد سفیر ایبرمز نے کہا کہ اگرچہ ہم کسی اتفاقی رائے تک نہیں پہنچے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات اس اعتبار سے مثبت تھے کہ ان کے نتیجے میں دونوں جانب ایک دوسرے کے خیالات کی بہتر افہام و تفہیم پیدا ہوئی. دونوں فریقوں کے درمیان وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی قانونی حیثیت پر بدستور اختلاف موجود ہے. امریکہ یوان گوائیڈو کو, جو خود کو صدر قرار دے چکے ہیں, وینزویلا کے قانونی لیڈر کے طور پر تسلیم کر چکا ہے, جبکہ روس مسٹر مادورو کو بدستور قانونی لیڈر تسلیم کرتا ہے. اٹلی نے مسٹر گوائیڈو کو تسلیم نہیں کیا ہے. مسٹر ایبرمز نے اطالوی وزیر اعظم کے سفارتی مشیر پیٹرو بینسی سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ امریکہ اطالوی حکومت پر گوائیڈو کو وینزویلا کے جائز صدر کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈال رہا. اطالوی دارالحکومت میں یہ ملاقات ایسے میں ہوئی جب امریکہ نے وینزویلا پر نئی پابندیاں عائد کی. اس مرتبہ اس کا ہدف حکومت کے تحت چلنے والی سونے کی کانکن کمپنی مائنر وین اور اس کے صدر تھے. لیکن وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز ایک بار پھر کہا کہ وینزویلا کے مستقبل پر تمام راستے کھلے ہیں.
We're not looking for anything other than taking care of a lot of people that are starving and dying in the streets. What's happening
ہم اس کے سوا کسی چیز کو پیش نظر نہیں رکھ رہے کہ ان بہت سے لوگوں کی دیکھ بھال کی جائے جو فاقہ کشی کا شکار ہیں اور سڑکوں پر مر رہے ہیں. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ باعث شرم ہے. یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. مسٹر ایبرمز نے زور دے کر کہا کہ مذاکرات جاری نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم روس یا دوسروں کے ساتھ وینزویلا کے مستقبل پر گفت و شنید نہیں کرتے کیونکہ مستقبل کے وینزویلا کا فیصلہ وینزویلا کے لوگ کریں گے. ماسکو نے امریکہ کو وینزویلا میں فوجی طاقت کے آخری چارہ کار کے طور پر استعمال کی سوچ کے خلاف انتباہ کیا. مسٹر ایبرمز نے وینزویلا کے بحران پر روس کے ساتھ مستقبل کے کسی اجلاس کو خارج از امکان قرار نہیں دیا لیکن کہا کہ اس کے لیے کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ جمعے کے روز وینزویلا کے بحران کو کیریبین کے رہنماؤں کے ساتھ بھی زیر بحث لائیں گے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
دائیں بازو کے نظریات رکھنے والے برازیل کے نئے صدر بولسونارو نے منگل کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی. اس بارے میں پیٹسی ویت کو سوارا کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
برازیل کے صدر جائرو بولسونارو نے اپنا منصب سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے امریکہ کا انتخاب کیا. انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران امریکہ سے قریبی تعلقات, جعلی خبروں پر سخت تنقید اور برازیل اول جیسی بیان بازی سے کام لیا تھا. جائرو بولسونارو کا کہنا تھا, یہ کہنا مناسب ہوگا کہ آج برازیل کا صدر وہ ہے جو امریکہ مخالف نہیں ہے. دونوں رہنماؤں نے متعدد امور پر بات چیت کی جن میں وینزویلا میں جاری بحران کا حل تلاش کرنا شامل ہے. اس بارے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا, ہم سخت پابندیاں عائد کر سکتے ہیں اور تمام آپشن کھلے ہیں, اس لیے ہم انہیں بھی بروئے کار لا سکتے ہیں. تاہم ابھی تک ہم نے سخت ترین قدغنیں عائد نہیں کی. میں یہ کہوں گا کہ درمیانی سی پابندیاں, لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہم سخت پابندیاں بھی عائد کر سکتے ہیں. دوسری جانب بولسونارو نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا کہ وہ وینزویلا کے صدر نکولس میڈورو کو برطرف کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے فوجی مداخلت کی حمایت کریں گے. صدر بولسونارو کا کہنا تھا, جو کچھ یہاں زیر بحث آیا ہے ہم اس کا احترام کریں گے, لیکن بدقسمتی سے معلومات کے کچھ حصے ایسے ہیں جن پر اگر بات ہوئی تو انہیں عوامی سطح پر زیر بحث نہیں لایا جائے گا. تھنک ٹینک امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ سے وابستہ روجر نوریگا کا کہنا ہے کہ میڈورو کے بعد کے وینزویلا میں برازیل اقتدار کی منتقلی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. نوریگا کا کہنا تھا, برازیل اپنی انتہائی پیشہ ور فوج کے ساتھ ایسا کردار ادا کر سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں امریکہ کی جانب سے وہاں مداخلت یا امریکی فوج وہاں نہیں ہے یا برازیل کی فوج ابھی تک وہاں نہیں پہنچی. ٹرمپ نے یہ خیال بھی پیش کیا تھا کہ برازیل کو نیٹو میں شامل کیا جائے یا کم از کم اسے غیر نیٹو اتحادی کا درجہ دیا جائے. نیٹو امریکہ اور یورپ کے درمیان موجود اتحاد ہے. بڑھتے ہوئے فوجی تعاون کے حوالے سے گزشتہ سال ستمبر میں برازیل نے امریکی راکٹوں کے داغے جانے کے لیے اپنی ہوائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی تھی. ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ میں برازیل کی شمولیت کی حمایت کریں گے. اس تنظیم میں دنیا کی زیادہ تر ترقی یافتہ معیشتیں شامل ہیں. امریکہ اور برازیل تجارتی تعاون کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ نے اپنے میزائل دفاعی بجٹ میں کمی کرنے کی تجویز دی ہے، حالانکہ اس کے حریف روس، چین، ایران اور شمالی کوریا میزائل کے شعبے میں اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور انہیں جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ پینٹاگون کی وضاحت کے مطابق میزائل کے دفاعی ادارے کی فنڈنگ گزشتہ برس 9.9 ارب ڈالر فنڈ سے 9.4 ارب ڈالر تجویز کی گئی ہے۔ حالیہ برسوں میں ملک کے اندر دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کے بعد اب توجہ جدت اور ٹیکنالوجی پر ہے، لیکن وائس آف امریکہ کے برائن پیڈن کی رپورٹ کے مطابق دفاعی تجزیہ کار دلیل دیتے ہیں کہ امریکی سرزمین کے لیے میزائل کے بڑھتے ہوئے خطرے کے تناظر میں مزید فنڈز درکار ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
پینٹاگون میں میزائل کے دفاعی جائزے کے مطابق چین کے پاس تقریباً 125 جوہری میزائل موجود ہیں جو امریکہ کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتے ہیں۔ روس نے دور مار کروز میزائل کی صلاحیت حاصل کی ہے، جس کے بارے میں امریکہ نے کہا ہے کہ وہ درمیانے درجے تک مار کرنے والے ایٹمی ہتھیاروں کے معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ روس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنے وسیع ایٹمی اسلحہ خانے میں اضافے کے لیے ایک نیا ہائپر سونک ہائپر فاسٹ میزائل تیار کر لیا ہے۔ شمالی کوریا نے بین البراعظمی میزائلوں کی تیاری کے لیے تیزی سے کام کیا ہے، اور اگر امریکہ کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کا تجربہ دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ اور ایران نے حال ہی میں ایک ایسا میزائل متعارف کرایا ہے جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ طویل فاصلے تک مار کرنے والا کروز میزائل ہے۔ اس نے سیٹلائٹ چھوڑنے کا بھی ایک ناکام تجربہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں امریکہ نے کہا ہے کہ یہ بالسٹک میزائل ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اقوام متحدہ کی پابندی کی خلاف ورزی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے میزائلوں کے دفاعی نظام کو وسعت دی ہے، جن میں طاقتور ریڈار اور میزائلوں کا توڑ کرنے والے ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں جن سے حملہ آور میزائلوں کو گرایا جا سکتا ہے۔ اس وقت امریکہ کے پاس زمین پر ایسا نظام موجود ہے جو حملہ آور میزائلوں کو روک سکتا ہے۔ یہ نظام بیشتر الاسکا میں نصب ہے، جو طویل فاصلے کی میزائل کو آدھے راستے ہی میں فضا میں کافی اوپر روک سکتا ہے۔ مزید ایسے نظام کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ تاہم سلامتی سے متعلق تجزیہ کاروں کو پریشانی ہے کہ مجوزہ بجٹ کٹوتی سے مزید تیاری کا کام رک سکتا ہے۔ ہرسن انسٹیٹیوٹ کی ریبیکا ہینریس کا کہنا ہے،
The US government needs to increase its missile defense capabilities. That means increasing their testing program.
امریکی حکومت کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ میزائل کے اپنے دفاعی نظام کی صلاحیت کو بڑھائے، یعنی اپنے تجرباتی پروگرام میں اضافہ کرے اور امریکہ کی سرزمین پر حملہ آور میزائلوں کو روکنے کے لیے مزید تنصیبات لگائے۔ یہ الفاظ تھے ہرسن انسٹیٹیوٹ کی مز ربیکا کے۔ امریکہ کو یہ بھی چاہیے کہ وہ خلا میں موجود لیزر ٹیکنالوجی کی تیاری کے لیے مزید سرمایہ لگائے، جو میزائلوں کو چھوڑے جانے کے وقت ہی انہیں تباہ کر سکے۔ اس بارے میں بھی تشویش پائی جاتی ہے کہ میزائلوں کے دفاعی نظام کو شمالی کوریا کی جانب سے خطرے پر توجہ دینے کے لیے مشرق وسطی سے منتقل کر دیا گیا ہے۔ فاؤنڈیشن فار ڈیفینس آف ڈیموکریسیز کے بہمان بن تلیبلو کہتے ہیں،
We have allies and partners in both parts of the world, the Persian Gulf area and Northeast Asia, and it's integral for us.
خلیج فارس کے علاقے اور شمال مشرقی ایشیا دونوں ہی حصوں میں ہمارے اتحادی اور ساتھی ہیں، اور یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ایرانی اور شمالی کوریائی میزائلوں کے خطرے سے دفاع کریں اور اس کا تدارک کریں۔ ان تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کے دشمنوں کی جانب سے بالسٹک میزائلوں کے پھیلاؤ کے پیش نظر ضروری ہے کہ میزائلوں کی دفاعی ٹیکنالوجی میں مساوی رقم لگائی جائے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔
پاکستان میں اس اترات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر پیٹر ہنٹلی۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹنز آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے، آپ انہیں ریڈیو پر سن سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔